بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 جولائی 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں قرب قیامت میں ہونے والا سب سے بڑا واقعہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النحل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج، فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العظيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت انا والساعة كهاتين وزمت السبابة والوسطى. رواه البخاری رحمہ اللہ. عن مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت فی نفس ساعتہ فسبقتها کما سبقت ہاذہ ہاذہ. رواه الترمذی رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. میں نے آج جو دو جگہ سے آیات کا حوالہ دیا ہے اور دو چھوٹی چھوٹی حدیثوں کا حوالہ دیا ہے، وہ اس لیے کہ میں خاص طور پر قیامت کے قریب کے جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں ایک خاص جو واقعہ ہے اس کے ضمن میں کچھ عرض کروں. دیکھیے، قرآن مجید میں قیامت کا ذکر اتنی مرتبہ آیا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں، شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا اس کے ذکر سے خالی ہو. یہ اتنی تکرار ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ کرام کو تو ہر وقت مستحضر رہتی تھی قیامت، شاید کہ قیامت آنے والی ہے. یہاں تک کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی تو صحابہ گھبرا اٹھتے تھے کہ شاید قیامت آ گئی. واقعہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ قیامت اس درجے مستحضر ہے. دو قیامتیں، ایک قیامت انفرادی موت، وہ جو میری اور آپ کی قیامت ہے، حضور نے اس کو بھی قیامت سے تعبیر کیا ہے، من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ عمل کرنے کی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو نتیجہ نکلنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب آپ کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہا ہے کہ آپ کوئی اپنے نام اعمال کی جو دھبے ہیں، سیاہیاں ہیں، انہیں دھو سکیں. تو یہ قیامت جو ہے در حقیقت ہمارے ایمانیات کے اندر بہت مرکزی اس کی اہمیت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں جس تکرار کے ساتھ اور جس تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے تو سامنے یہ موجود رہتی تھی گویا کہ آنے والی. اسی اعتبار سے، لیکن یہ کہ جب غفلت کا دور آتا ہے امت مسلمہ پر تو انسان قیامت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی قیامت کو بھی بھولے ہوئے ہیں. ہم میں سے کون ہے جسے یہ یاد رہے کہ موت آنے والی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گویا کہ، یہاں تک کہ ہم کسی کو کندھا دے کر جا کر قبر تک پہنچا کر آتے ہیں، اس وقت تو ذرا سا ارتعاش ہوتا ہے ہمارے اعصاب کے اندر کہ کل یہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس کی جگہ آج میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روٹین میں، اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمارا یہاں دوام ہے، قیام جو ہے یہاں کا دائمی ہے اور موت کبھی نہیں آنی. اسی حوالے سے کہا گیا ہے وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور قیامت کا معاملہ تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جیسے پلک جھپکنے جتنی دیر ہو یا اس سے بھی قریب کر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر. اس مضمون کو آگے بڑھایا گیا سورہ معارج میں، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے. اصل میں ابتدا میں ذکر ہے سال سائلم عذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں سے اسے ہٹانے والا کوئی نہیں. اس میں اگرچہ تفسیرات تفسیروں میں مختلف آ رہا ہے، لیکن ایک رائے جس کو میں بھی قبول کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں عذاب مانگنے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لوگوں کی مخالفت سے، لوگوں کی جو دشمنی چل رہی تھی، جس طریقے سے وہ ستا رہے تھے صحابہ کو، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گویا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ فیصلے کی گھڑی آ جانی چاہیے، اور کس بات کا انتظار ہے. یہ جو ہے رائے ہے مفسرین کی، اور یہی میری رائے بھی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو رسول کے مقام سے بہت بڑی ہے کہ وہ قیامت کی درخواست کرے اللہ سے اور عذاب کی درخواست کرے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اسی سورت کے ساتھ جو ہے جوڑا جو ہے وہ سورہ نوح ہے، اور نوح میں جو عذاب کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب تو اس زمین پر کسی کافروں کا ایک گھر بھی آباد نہ چھوڑ، ان لوگوں کو جو ہے برباد کر دے، تباہ کر دے. یہ ساری دعا موجود ہے سورہ نوح کے اندر. حضرت نوح بھی تو اللہ کے رسول تھے نا. بہرحال رسول رسول بھی ہوتا ہے، لیکن بشر بھی تو ہوتا ہے، اس کی بشریت بھی تو اس کے ساتھ ہے. آخر اس کے احساسات بشر کے احساسات بھی ہوتے ہیں. جو دعا آپ نے طائف میں مانگی تھی وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوئی تھی اس وقت، جس میں کہ وہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی. بہرحال یہ تفسیر کا ایک اختلافی موضوع ہے، لیکن یہ اس میں کہا گیا پھر فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی ابھی ہمارے حساب میں وہ وقت نہیں آیا، ہماری مشیت میں وہ وقت نہیں آیا، آپ صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے مخالفت کو، استہزاء کو، تبسخر کو، جو بھی آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی. اب یہ سینے کا بھیجنا سمجھ لیجئے، تھرومبوسس جو مرض ہوتا ہے اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز سینے کو اندر سے بھیج رہی، وہ درد جو ہے حضور کو ہوتا تھا یہ باتیں سن کر. مجنون ہے، پاگل ہے، شاعر بن گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ گئے، شاعری اچھی کہتے ہیں. اور اصل میں تو انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر میں ایک کوٹھری میں بند کر رکھا ہے. وہ عجمی غلام جو ہے وہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھوس جماتے ہیں کہ یہ مجھ پر وحی آئی وغیرہ وغیرہ، جیسی باتیں آپ کو سننی پڑتی تھی اور برداشت کرنی پڑتی تھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم، لیکن فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں دور، ابھی قیامت بہت دور. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے. اس کا میرا جو ذاتی تجربہ ہوا تھا وہ میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. میں نے جب پہلی مرتبہ، یہ کوئی سن 62 کی بات ہے، 1962 کی، پہلی مرتبہ ہوائی سفر کیا لاہور سے کراچی. یہ فوکر چھوٹا طیارہ جو ہے وہ جایا کرتا تھا اس وقت، اور آپ حیران ہوں گے کرایہ تھا، واپسی کا کرایہ تھا غالب یا ایک طرف کا واللہ عالم مجھے یاد نہیں رہا، 90 روپے کرایہ تھا لاہور سے کراچی کا ہوائی جہاز کا سفر. اور فوکر چونکہ نیچے چلتا ہے، زیادہ اونچا تو جا نہیں سکتا، وہ 30,000 فٹ وغیرہ 35,000 فٹ تو نہیں جا سکتا، وہ تو تقریباً 5,000 سے 10,000 تک جو ہے وہ اس کی رینج ہے. تو اتنی بڑائی سے نیچے سب کچھ نظر آتا ہے انسان کو، رات کا وقت. اب میں نے ایک، مجھے چونکہ جغرافیہ سے دلچسپی ہے، میں نے نوٹ کر دیا کہ 3 شہروں کی روشنیاں مجھے بیک وقت نظر آ رہی تھی، بھاولپور، اور اس کے بعد میں جو آنے والا ہے سمرکنڈہ، اور اس سے پہلے ایک اور جنکشن آتا ہے لودھرا. لودنا بھاولپور سمجھ سکتا ہے. عام ٹرین سے آپ جائیں تو ان کے درمیان آدھے آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھیے میں اس وقت تینوں کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں ٹرین سے جا رہا ہوتا تو میں جب لودرا پہنچتا تو سمجھتا کہ ابھی بھاولپور آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا, اور بھاولپور پہنچ جاتا تو میں سوچتا کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد لودرا آئے گا, اور میں اس وقت تینوں کو دیکھ رہا ہوں. اس سے میرا ذہن گیا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں. اس کے لیے ماضی حال مستقبل کوئی شے نہیں. ہمارے لیے جب بھاولپور آ گئے تو لودرا ماضی ہو گیا اور سمجھ سکتا مستقبل ہے, لیکن اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے. ہم تن ہم وقت پوری کائنات اس کے سامنے ہے. وہ انداز ہے یہاں پہ انہم یرونہ بعیداً ونراہ قریبا. میری جب پہلی مرتبہ کتاب چھپی سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کی کا ماضی حال اور مستقبل, تو ہمارے یہاں کے ایک دانشور ہیں, ادیب ہیں, پرانے آئی سی ایس آفیسر ہیں, مختار مسعود صاحب, میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی. تو ان کا تبصرہ یہ تھا میری کتاب پر, آپ نے تو قیامت کو بہت قریب دکھا دیا ہے. تو فوراً میں نے یہ آیات پڑھی, انہم یرونہ بعیداً ونراہ قریبا, وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. ایک حدیث میں جو حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بخاری سے ایک روایت, وہ اس تو انا وساتوں کا ہاتھ ہے, آپ نے اپنی یہ دو انگلیاں جوڑ کر, یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور یہ جو درمیانی انگلی ہے, ان کو جوڑ کر کہا میں اس طرح مبعوث ہوا ہوں کہ میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے, یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے, کوئی فصل نہیں ہے. اس لیے کہ در حقیقت حضور کی بعثت تو قیامت کی پہلی نشانی ہے. آخری رسول آ گئے تو ظاہر بات ہے, جب آخری رسول کا مطلب کیا ہے کہ اب تو قیامت ہی آئے گی, کوئی اور رسول تو آنے والے نہیں. یہی حدیث آ رہی ہے ترمذی میں, حضرت مستورد ابن شداد سے, اور وہاں حضور فرماتے ہیں وہ اس تو کی نفس الساعہ, میں تو عین قیامت میں بھیجا گیا ہوں, یہ قیامت شروع ہو چکی ہے. وہ یا کہ یہ ایک دن ہے اب میرے اور قیامت کے مابین, اس سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہے. ہاں دن اللہ کا جو ہے ہزار برس کا بھی ہوتا ہے, اور اسے سورہ معارج میں ہے کہ وہ پچاس ہزار برس کا بھی ایک دن ہوگا قیامت کا دن. بہرحال فرمایا سبق تو ہاں کبا سبقت حاضر ہی حاضر ہی, پھر آپ نے دونوں انگلیوں پہ جوڑا کہ میں تو نفس قیامت میں پیدا ہوا ہوں, عین قیامت میں, بس میں ذرا پہلے آ گیا ہوں, آگے آ گیا ہوں جتنا کہ یہ انگلی جو ہے اس دوسری انگلی سے زیادہ نکل آئی ہے, بس اتنا فرق. یہ ہے وہ حقیقت قیامت کی جو قرآن اور حدیث ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, جس کو ہم بھلائے ہوئے. اب اس سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں, آپ سوچئے کہ چار ابواب احادیث کی کتابوں کے آخر میں جو آتے ہیں, کتاب الفتن, کتاب الملاحم, کتاب و اشراط الساعہ, کتاب و علامات القیامہ, یہ چاروں جو ہیں یہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے بارے میں حضور کی پیشنگوئیوں پر مشتمل. لیکن آج کا ہمارا دور کچھ ایسا ہے کہ ہمارا جو یہ مادی فکر ہے جو یورپ سے ابھرا اور چھا گیا پوری دنیا میں, اس کا ہم پر بھی اتنا غلبہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں. اول تو میں افسوس سے کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا, آج کے بہت بڑے فتنوں میں ایک فتنہ غلام احمد قادیانی کا جو پھیل رہا ہے, اب بھی پھیل رہا ہے, مسلسل آگے بڑھ رہا ہے, اور ایک فتنہ منکرین حدیث کا, اور یہ فتنہ جتنا پھیل گیا اس کا اندازہ ہی نہیں. تقریباً ہمارے ہاں تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں زیادہ جو جب جدید تعلیم یافتہ, وہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے, بس قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے, حسبنا کتاب اللہ, بس ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ بات جو ہے مختلف اس کے شیڈز ہیں لیکن بہت پھیلی, اسی لیے ان روایات کی طرف بہت ہی کم توجہ ہوتی. یہاں تک کہ ہمارے ہاں میں ایک عالم دین کی گواہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, انہوں نے بھی کہا, ایک مرتبہ میں نے بنو میں ایک تقریر کی جس میں قیامت سے حالات جو پہلے ہونے والے ہیں, اور خاص طور پر جو قیامت سے قبل پوری دنیا میں خلافت علام الحاج نبوت کا نظام قائم ہونے والا ہے, وہ حدیثیں جب میں نے وہاں سنائی تو ایک بڑے عالم دین جو باقاعدہ مدرسے میں شیخ الحدیث بھی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پڑھی نہیں, اس لیے کہ یہ جو ابواب آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آخر میں, اس وقت تک جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے, ہمارا سارا زور ہوتا ہے فقہی احادیث. احادیث کے ابواب کیا ہیں؟ شروع میں سب سے پہلے آ جائے گا کتاب المیاہ، پانی کا ذکر، پانی پاک کون سا ہے، ناپاک کون سا، پہلے یہ علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ پاک پانی سے وضو ہو سکتا ہے، ناپاک سے تو نہیں ہو سکتا. تو پانی کی طہارت، پھر یہ کہ اور جسمانی طہارت، پھر نماز، پھر زکات، ان کے احکام پر. اور چونکہ اس میں اختلافات ہیں، فقہ حنفی یہ کہہ رہی ہے، فقہ مالکی یہ کہہ رہی ہے، فقہ شاہ، تو ساری بحث طویل ترین انہی موضوعات پر ہوتی. آخری وقت میں آ کر تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے ہمیں ان اسباق میں سے گزارتے ہیں. لہذا ہم نے در حقیقت کبھی ان ابواب کی احادیث پر توجہ نہیں کی. یہ ایک بڑے عالم دین کی شہادت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ اگر آپ حضرات کو ذرا بھی دلچسپی ہو اور ان احادیث کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے ایک نتیجے تک انسان پہنچتا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو آج پورے مغرب میں کہی جا رہی ہیں. یہودی اس کے قائل ہیں، عیسائی قائل ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی صاحب علم قائل. جس کو ویسٹ میں کہا جاتا ہے وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمز، زمانے کا یہ آخری دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخری دور شروع ہو چکا، اینڈ ٹائمز. اس نام سے ایک پروگرام بھی کیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے، جس میں میرا بھی بڑا حصہ تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، اے آر وائی پر جب وہ کام کرتے تھے، اور اس کی بڑی شہرت ہوئی تھی. انہوں نے بھی بہت محنت کی تھی، یہاں آ کر میرے آفس میں بیٹھ کر ریکارڈ کروایا تھا، اس میں میری بہت سی باتیں شامل ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ایک بہت اہم موضوع ہے جس کی طرف لوگوں کی دلچسپی نہیں. آج خاص طور پر میں آپ کو جو اس وقت کا جو دنیا کا سیناریو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس تیزی کے ساتھ حالات ادھر جا رہے ہیں جدھر احادیث نبیہ نے خبر دی. احادیث نبیہ میں جو خبریں دی گئی ہیں، ان میں ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ بہت بڑی جنگ جو ہوگی، جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. اب یہ کچھ عرصے پہلے تک قطعاً کسی کے وہم و گمان میں آنے والی بات نہیں تھی کہ عیسائیوں سے کیا جنگ ہوگی، کوئی دشمنی ہے نہیں. یہودیوں سے یہ کہیے کہ دشمنی ہے، یہود دشمن ہے. عیسائیوں کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے، ایک آیت تو موجود ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ یہ تو اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہیں. اگر تو ایک دوسری آیت بھی ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. لیکن یہ کہ یہ آیت بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کے بدترین دشمن تو یہودی اور مشرکین ہیں، اور اہل ایمان سے قریب ترین جو ہیں وہ در حقیقت عیسائی. بارہ اس وجہ سے خاص طور پر گمان ہی نہیں ہوتا تھا. اور جس طرح پورا عالم عرب، عالم اسلام، امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے، مغرب کا اتحادی بنا ہوا ہے، کچھ عرصے پہلے تک تو البتہ یہ تھا جب تک کہ روس یا یو ایس ایس آر زندہ تھا تو کچھ ممالک جو ہے ان کا رجحان جو ہے وہ ماسکو کی طرف زیادہ تھا. یہی معاملہ مصر کا تھا، شام کا تھا، عراق کا تھا. لیکن اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ یونیپولر ورلڈ ہے اور تمام مسلمان ممالک، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونینز ہیں. یا جو آپ کو معلوم ہے کہ بڑا کارخانہ ہے، اس کے مزدوروں نے یونین بنایا، لیبر یونین. تو ظاہر بات ہے لیبر یونین ایسی چیز ہے جو پھر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبے بنواتی ہے. تو بڑے بڑے کارخانے دار جو ایک اور یونین بنوا لیتے تھے اپنے لوگوں کی، وہ پاکٹ یونین کہلاتے تھے، ان کے جیب کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ یونین جو ہے، پاکٹ یونین ہے وہ، کارخانے دار کے جیب کے اندر رکھی ہوئی. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو مزدور ہیں ان میں جو ہے اس میں اختلاف ہو، ان میں ٹکراؤ ہو جائے، تاکہ ان کے اندر وہ مجموعی طاقت جو ہم سے مطالبات بنوانے کی ہے وہ ختم ہو جائے. تو واقعہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام کی تمام حکومتیں الا استثناء، اگر کوئی ہو سکتا ہے کسی درجے میں، تو وہ صرف ایران ہے، باقی اور کوئی نہیں. باقی سب کی سب پاکٹ یونین ہے. ایران کا حال بھی بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور وہاں پر بھی اب جو فسادات ہوئے ہیں اور جو وہاں مظاہرے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے پیچھے امریکہ کا سی آئی اے کہا تھا. سی آئی اے نے اس سے پہلے ڈاکٹر مصدق کو ختم کرا دیا تھا. ایران نے ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا جبکہ اس نے تیل کی جو کارخانے ہیں برطانیہ وغیرہ کے، انہیں نیشنلائز کر دیا تھا. بہت بڑی بغاوت تھی، لیکن پھر کیا کیا سی آئی اے، ڈاکٹر مصدق ختم، اور بادشاہ دوبارہ آ کر سلطنت مسلط ہو گیا. اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر علماء کی حکومت کو ختم کر کے، اور پھر اسی طرح کی حکومت، ظاہر بات ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کے اندر، کیونکہ نوجوانوں کی اکثریت جو ہے اس وقت وہاں پر وہ ہے جو انقلاب کے بعد پیدا ہوئی ہے، انہیں انقلاب سے پہلے کے حالات کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور بادشاہ کے دور کے حالات کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو وہ جو ہے آج مغربی جو معاشرت ہے اس کا جو نقشہ دیکھتے ہیں، کس قدر یوں سمجھیے کہ آپ ٹی وی دیکھیے، امریکہ کا ٹی وی دیکھیے، کتنا رو پڑتا ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، کتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اس کا جو گلیمر ہے، اس میں جو چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لوگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ تو کسی کے سمجھ میں آتا کہ جھوٹے نگ ہیں سچے نہیں ہیں، یہ موتی نہیں ہے، لیکن عام آدمی کی نظر میں تو ظاہر بات ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے دنیا کی جنت ہے، جنتوں میں جانے کے لیے ہمارے لوگ مرتے ہیں، 60 آدمی 100 آدمی مر گئے، ایک کشتی میں جا رہے تھے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے یورپ کے کسی ملک میں، یونان میں یا اٹلی میں، اور کشتی ڈوب گئی، 100 مر گئے، یا کسی جو ہے ریلوے کے بند ڈبوں کے اندر، جو مال گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں ان کے اندر بند ہو کر جا رہے تھے، اور یہ کہ وہ دھبس کی وجہ سے اندر ہی اندر مر گئے، یہ سارا روز آپ خبریں پڑھتے کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں وہ تو یورپ جو ہے وہ تو ایک جنت ہے دنیا کی، اور امریکہ تو جنت سے دنیا کی وہاں جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے اوپر روگ جو ہے اس کا تاری ہے، لیکن بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ اس کی خبر دی ہے حدیث کے اندر، اس کو الملحمہ بھی کہا گیا ہے، دی وار الملحمہ، اس لفظ کی بھی میں نے وضاحت پہلے کی ہے، یہاں لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور آج کل بھی جو عرب ممالک میں گوشت کی دکان ہوتی ہے قصاب کی، وہ ملحمہ کہلاتی ہے، کیونکہ گوشت کے ٹکڑے کر کر کے تو ساری بات ہے کہ وہ بیچتا ہے، تو جنگ کے اندر بھی گوشت کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں، کسی کا بازو اڑ گیا، کسی کی ٹانگ اڑ گئی، کسی کے پیٹ میں اگر بم کا جو ہے کوئی ٹکڑا لگا ہے، تو وہ سارا معاملہ جو ہے انسانی جسم جو ہے جس طریقے سے ان کے چیچڑے اڑتے ہیں جنگ کے اندر، اس کا نام ملحمہ ہے، الملحمہ، اور کہیں اسے کہا گیا الملحمۃ العظمى، عظیم ترین جنگ، اور کہیں کہا گیا ہے الملحمۃ الکبرى، اکبر سے کبرا، اعظم سے عظمى، سب سے بڑی جنگ، سب سے عظیم جنگ یہ ہونے والی ہے، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے ضمن میں جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ سمجھ لیجیے، اور ہم اس میں کس طریقے سے اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، اصل جنگ تو وہ ہوگی مڈل ایسٹ میں، وہ تو عالم عرب پر ہونی ہے، لیکن یہ کہ اس کی لپیٹ میں آنے والے جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان بھی، یہ جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس وقت کیا حالات ہیں، اندرون ملک انتشار کی انتہا ہے، نمبر دو، اب ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، حکومت ورسز سپریم کورٹ، یہ کس حد تک جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو نیا ٹیکس لگا دیا گیا، ایک ٹیکس سپریم کورٹ نے ہٹایا، انہوں نے جھٹ چند گھنٹوں کے اندر دوسرا لگا دیا، اب آیا وہ قانون انہیں حق ہے یا نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ میں طے ہوگا، لیکن بہرحال عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، اتنا زبردست ٹیکس سسٹم لگایا، سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے لیا، اسے کہا غلط ہے یہ، اس کو روک دیا گیا، ظاہر بات ہے ایک کام تو انہوں نے کیا حکومت نے کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی اقدام نہیں اٹھایا سپریم کورٹ کے، لیکن ایک اور ٹیکس ایک اور نام سے نافذ کر دیا، اب یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس کا حق بھی ہے یا نہیں ہے، دستور میں اس کا اختیار ہے کہ نہیں، بہرحال وہ تو مقدمہ ہوگا، لیکن عوامی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ عوامی مظاہرے جو ہیں ہمارے ہاں بعض سیاسی قوتیں ایسی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، وہ اسی انداز کے اندر چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر امریکہ کی نفرت، اس لیے کہ یہ ٹیکس کون لگوا رہا ہے، یہ IMF لگوا رہا ہے، IMF سے ہمیں قرضے دلوائے گا، ان کی شرطیں ہیں یہ، اس لیے کہ IMF کے چنگل میں تو اگر آپ پھنس جائے تو اس کے بعد نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ کتاب حال ہی میں نے پڑھی ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، یہ اب اس طرح سمجھ لیجیے اس کی، یہ جان پرکنز کی کتاب ہے، ہٹ مین، حملہ کرنے والا آدمی، ہٹ کرنے والا، اکنامک، امریکہ نے خاص پالیسی اپنائی ہے 1970 کے بعد سے کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ملکوں کی اکانومی ایک دم بیٹھے، پھر انہیں IMF سے قرضہ دلوایا جائے، اور وہ پھر اتنا ہوگا کہ اسے کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکے، اس کی سازش تیار ہوئی، اس کے لیے لوگ تیار کیے گئے کہ وہ پہلے جائیں کسی ملک میں، انہیں سب مانگ دکھائے آپ کیا یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، بجلی اتنی بڑھا لیجئے، پانا اتنا کر لیجئے، ہائی ویز بنا لیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، اور پیسہ آپ دے دیتے آپ کو، اور آپ کا جو ہے اتنا ریونیو بڑھ جائے گا، اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر لیں گے، ہوتا کیا تھا کہ وہ طے طے ہوئے قرضے اور قرضوں کا بیشتر حصہ واپس چلا گیا، اس لیے کہ طے یہ ہوتا تھا کہ ان تمام پروجیکٹ کے لیے نو ہاؤ ہم دیں گے، ایکسپرٹ ہم دیں گے، کنٹریکٹر ہم دیں گے، سارا پیسہ تو واپس گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرضے ادا کرنا ناممکن ہو جاتا، اس حوالے سے وہ جکڑتے ہیں، اور پھر اپنے پھندے کے اندر شکنجے میں کس لیتے. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اگر یہ کتاب آپ کو کبھی مل جائے, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. یہ شخص بھی انہیں میں شامل تھا, لیکن اس کے زمین نے پھر ایبا کی بغاوت کی کہ کیا کام ہم کر رہے ہیں, نو انسانی کی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں. تو وہ وہاں سے علیحدہ ہو کر پھر اس نے کتاب لکھی. یہ کتاب مل جائے اگر, جان پارکنز سے پڑھیے, اس میں سب سے بڑھ کر جس ملک کو انہوں نے جکڑا ہے وہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب تو ہل نہیں سکتا, عجیب طرح کا معاہدہ اس سے ہوا ہے. دنیا میں کسی اور ملک سے ایسا معاہدہ یو ایس کا نہیں ہے جیسا کہ سعودی عرب سے. وہ میں پھر کبھی عرض کروں گا, اس وقت میں اپنے ہاں کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں. ملک میں خلفشار ہے اور مہنگائی کا طوفان اور بڑھے گا, اور ظاہر بات ہے کہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں, ان کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ زیادہ آ سکتی ہے لوگوں کی جو بھوک ہے, اور پھر بجلی کا بحران ہے اور پانی کا بحران ہے. ان سب سے بری طریقے سے پہلے سے لوگ پریشان ہیں. پھر یہ کہ یہ جو ہماری مالاکنڈ کی جنگ ہے اور وزیرستان کی, ٹھیک ہے یہ تو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کامیاب تو ہو جائیں گے, کہاں فوج کہاں یہ لوگ, مقابلہ تو نہیں ہے. جیسے امریکہ کے مقابلے میں طالبان افغانستان کے نہیں کھڑے رہ سکے, وہ چلے گئے اپنے 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 قبیلوں میں جا کر چھپ گئے, یا کچھ لوگ آ گئے پاکستان میں پناہ گزین ہو گئے. اسی طرح کا معاملہ وہاں کا ہے. یہاں پر جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بات ختم ہونے والی نہیں, یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں, بعد میں بھی انسرجنسی چلے گی. جیسے یہی علاقہ ہے جس میں کہ انگریز کو بھی قدم جمانے بہت مشکل سے ملے تھے. مالاکنڈ پہاڑ پر وہ چوکی اب بھی بنی ہوئی چرچل پوسٹ کہلاتی ہے. وہاں چرچل صاحب, جبکہ وہ لیفٹیننٹ تھے صرف, وہ یہاں پر پوسٹڈ رہے تھے. مالاکنڈ سے اوپر کے لوگوں میں بڑی بغاوت تھی. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جہاد تھا اس کے اثرات یہاں پر موجود تھے. یہ سارا بنیر کا علاقہ, سوات کا علاقہ, یہ سارا ان کے جہاد کے اندر شریک تھا, لہذا اس کے اثرات تھے. اب ملک کے حالات سے ذرا آگے نکل کر دیکھیے افغانستان کیا ہو رہا ہے. 4000 تازہ دم فوجوں سے اب وہ حملہ وہاں کیا گیا ہے طالبان پر. ہیلمند کا علاقہ کہلاتا ہے وہ, جہاں پر کہ افغانستان میں سب سے زیادہ مضبوط کنٹرول جو ہے طالبان کا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ویتنام کی جنگ کے بعد کوئی ایک حملہ اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا بڑا یہ حملہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستان, ایک نام نہال اسلامی ملک, اس نے اپنا بارڈر سیل کر دیا ہے تاکہ کہیں وہاں کے طالبان اگر وہاں سے پشپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں تو پاکستان میں پناہ گاہ لے لیں. لہذا مجبور کیا آپ امریکہ نے کہ تم اس اپنے سارے بارڈر کو کنٹرول کرو اور فوج یہاں پر کھڑی کر دو, تاکہ اگر ہم وہاں پر وہ ڈیزی کٹر کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کریں اور وہ کہیں بھاگ کر پناہ لینا چاہے تو وہ بارڈر کریس کر کے پاکستان میں نہ آ سکے. دوسری طرف دیکھیے ایران پر اسرائیل نے تقریباً اعلان کر دیا کہ وہ حملہ کرے گا. اس وقت وہاں پر نتن یاہو جو ہے وزیر اعظم ہے, اور لائبر مین جو وزیر خارجہ بنا ہے, یہ دونوں بدترین رائٹسٹ, انتہائی نسل پرست اور انتہائی یوں سمجھیے کہ کٹر یہودی, اور ان کا پروگرام جو ہے انہوں نے طے کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے. اور امریکہ نے کیا کہا ہے, ہاں جی وہ سوورن ملک ہے, اسے حق ہے وہ جو جائے کرے. اس وقت رونا آتا ہے, سوورن وہ تو نظر آ رہا ہے, پاکستان سوورن نہیں. پاکستان کی حدود کو جب چاہو پامال کر دو, جہاں چاہو ڈرون بھیج دو. پاکستان میں تم نے انڈے بنا لیے وہیں پر بیٹھے ہوئے ہو, پاکستان کو تم ڈکٹیٹ کرتے ہو. اور وہ چھوٹا سا وہ جو ہے وہ سوورن ہے جو کہ تمہارے بل پر کھڑا ہوا ہے, تمہاری امداد کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں. بڑے معصومیت سے, نہیں وہ سوورن ملک ہے وہ جو چاہے کرے, ہاں نہ کرے تو اچھا ہے. اس لیے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو پورا مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. یہ الفاظ کہہ دیے اس نے, یہ آپ یاد رکھیے الفاظ ذرا, پورا مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا یہ اس نے کہا ہے. لیکن اس میں بھی پھر ایک بات, ایک اور نام نہاد ملک مسلمان, سعودی عرب نے انہیں پیسے دینے کا وعدہ کر لیا ہے, ہماری فضا پہ سے جس طرح چاہو جاؤ اور جا کر حملہ کرو ایران. اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے, 60s میں جبکہ عراق کے جو ایٹمک جو انسٹالیشن تھی انہیں برباد کیا تھا اسرائیل نے, تو اس وقت بھی ان کی جو فیول ریفیولنگ ہوئی تھی ان کے جہازوں کی, وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی تھی. وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, سعودی عرب تو جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے تو ہل نہیں سکتا بھی, وہ تو ان کے پنجوں کے اندر ہے. اس حوالے سے اب انہوں نے اجازت کھل کر اخبار میں آ چکا کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ ہماری فضائی جگہ جو استعمال کر سکتے ادھر سے ہو کر جائیں. آگے چلیے, امریکہ اور روس کا آج باہمی متفق معاملہ آیا ہے. کہ افغانستان اور پاکستان میں طالبان کی حکومت بہت بڑا خطرہ ہے پوری نوع انسانی کو. دو دشمن جڑے ہوئے ہیں اس بات پر. اسلام کے خلاف متحد ہے, اور ظاہر بات ہے کیا بیچارہ افغانستان. اور واقعتا پاکستان ٹھیک ہے اگر یہ نیوکلیئر ملک ہے, لیکن اس کی معاشی حالت کیا ہے, اس کے اندر جو صورت حال ہے, جو کمزوریاں ہماری, ہم جانتے ہیں اچھی طرح, دنیا ہم سے بہتر جانتی ہے. لہذا کہا جاتا ہے دسویں نمبر پر فیلڈ اسٹیٹ جو ہے پاکستان. تو ان کے اندر سے کہاں سے خطرہ نظر آ گیا تمہیں؟ ہاں, اسلامی جذبہ کچھ ہے, اس کی طرف میں بات آپ کو اور حوالے دوں گا. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے دونوں متفق ہیں کہ یہ تو خطرناک ترین بات جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں طالبان کے طرف کی حکومت قائم ہو جانا ہے. چین کے سنکیانگ میں آپ نے دیکھ لیا طوفان اٹھا ہوا ہے, وہاں پر بھی بدمنی ہے. وہاں کیوں؟ سنکیانگ واحد مسلمان صوبہ ہے, مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے وہاں. اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک جذبہ ہے مسلمانوں میں کہ دوبارہ ہم اپنا جو دور ہے, دور پیچھے کی طرف ہے, گردش ہے ایام کو. یہ یورپی کولونیل پاور جو ہمارے یہاں آئی تھی, ہم غلام ہو گئے, کہیں 200 برس, کہیں 300 برس, کہیں 100 برس. لیکن یہ کہ جب وہ یورپین قوتیں گئیں تو ہم ہوش میں آئے نا, ہمارا بھی تو کوئی ماضی تھا کہ نہیں. 1000 سال تک کیا ہماری حکومت نہیں رہی؟ کیا وہاں پر ہمارا قانون نہیں چلا؟ کیا تعزیراتی قانون اور جو بھی مالیاتی قانون ہے مسلمانوں کا نہیں تھا؟ کیا معاشرت مسلمانوں کی نہیں تھی؟ تو ہم دوبارہ اپنی معاشرت, اپنی معیشت, اپنا سیاسی نظام قائم کریں. یہ عرض ہے, اگرچہ اس کے لیے طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہیں. وہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدار کے لیے. کوئی کہتا ہے الیکشن کے ذریعے کر لیں گے, کوئی وعد و نصیحت کے ذریعے کر لیں گے. اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ہاتھ میں گولی لے لیے, بیلٹ کے بعد اب وہ مایوس ہو کر بلٹ پر آ گئے. تو یہ صرف ایسا ہے کہ یہ طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہیں. وہ جذبہ تو موجود ہے, سنکیانگ میں بھی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, سنکیانگ کے علاقے سے بہت سے چینی مسلمان آتے تھے یہاں پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے, نوجوان. ایک موقع پر چین نے مطالبہ کیا ہماری حکومت سے مشرف کے دور میں کہ جتنے ہمارے آدمی تمہارے ہاں ہیں مدرسوں میں سب کو پکڑ کر بھیج دو ہمارے پاس, واپس ہینڈ اوور کر دو. اس وقت کچھ لوگ جو تھے ان میں سے وہ چھپ گئے پاکستان کے اندر. پتا نہیں ان کا حشر بھی کیا ہوگا, یا ہو چکا ہو, میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ جیسے اور لوگوں کو یہاں پکڑ پکڑ کر حوالے کیا گیا امریکہ کے اور پیسے لیے گئے, ایسے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر دیا جا چکا ہو. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں چینیوں کا ان کی اپنی ایک شکل و صورت ہے, اس کا ان کا چھپنا ممکن نہیں. بھارتی تو آ کر چھپ جاتا ہے یہاں پر, وہ تو ہم جیسا ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ چینی تو نہیں. لیکن جتنے لوگ اس وقت پکڑ کر واپس کیے, جنہوں نے رپورٹ کیا, انہیں جاتے ہی شوٹ کر دیا چینیوں نے. یہ لوگ ہیں جو اسلام کے جراثیم لے کر یہاں آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے مدرسوں میں انہوں نے قرآن پڑھا ہے نا, عربی پڑھی ہے نا. یہ جراثیم جو ہے قرآن کے وہ تو ان کے اندر آ گئے, اور وہ جو ہے ہمارے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں. یہ سنکیانگ کا معاملہ ہے. اب ذرا آئیے بھارت کی طرف, جو ہمارا عظیم دشمن ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ خواب دیکھا کرتے ہیں, بھارت ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے, اتنے ہو جائیں گے, اتنے ہو جائیں گے. مجھے آج سے 15 برس پہلے کی بات یاد ہے. ایک صاحب جنرل ہے, فوج کے سابق جنرل, انہوں نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر صاحب یہ بھارت تک ٹکڑے ہونے والا ہے, اٹس ناٹ اے میٹر آف منتھس, اٹس اے میٹر آف ویکس. یہ الفاظ چند ہفتوں کے اندر بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ بھارت تو آج بھی مضبوط ہے, اور اس کی طرف آپ دیکھیے کانگریس پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو کر آ گئی. آپ فرق دیکھیے, پاکستان والے بنانے والی جماعت چند دنوں میں, پاکستان بننے کے بعد چند دنوں کے اندر ختم. آج کیا حال ہے؟ 5 دھڑے ہیں. وہ ایک نام ہے مسلم لیگ کا, اس نام کی کچھ جو ویلیو ہو سکتی ہے, اس ویلیو کی وجہ سے وہ نام چلتا مسلم لیگ کا. ختم ہے مسلم لیگ, بہت عرصے پہلے ختم ہو چکی ہے. یہ تو ایک ٹرینڈ نیم ہے, اس ٹرینڈ نیم کو یہ فلاں لیگ, یہ فلاں لیگ, یہ فلاں لیگ, یہ فلاں لیگ, 5 دھڑے ہو چکے ہیں. وہاں کیا ہے؟ کانگریس مسلسل حکومت میں رہی, 50 برس تو اس کی حکومت ہلی نہیں. بعد میں یہ ہے کہ اسے کولیشنز وغیرہ بنانی پڑی, یہ ضرور ہوا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اور بہت زیادہ بی جے پی کے بارے میں اندیشہ تھا کہ شاید وہ کانگریس کو وہ شکست دے کر اپنی حکومت بنا, کچھ بھی نہیں. وہ جو انتہائی کٹر فرقہ پرست اور مسلمانوں کے سخت دشمن جو ہے بی جے پی, ان کو وہاں کے عوام نے گھاس نہیں ڈالی. وہاں کے عوام جو ہے وہ ان کو نہیں قبول کر رہے. اور دوسری طرف اس نے اپنے ڈیفنس بجٹ کا اضافہ کیا ہے 34.5%. یہ ڈیفنس بجٹ کس کے خلاف ہے؟ کیا چائنا کے خلاف ہے؟ کچھ سوال ہی نہیں. ان کے ساتھ تو بڑے کارڈیل ریلیشنز ہو گئے. چائنا کے ساتھ تو انہوں نے اپنے جو بہت پرانے جھگڑے چلے آ رہے تھے سرحدوں کے, وہ بھی طے کر لیے. ان کے ساتھ تو اب تجارت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. ان کے تو دوستیوں کے راگ لاتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا جب یہی دو سب سے بڑے دوست تھے دنیا کے اندر. جب وہ پنچ شیلا اور نہرو نے تحریک چلائی تھی, وہ نان الائنڈ موومنٹ, نیم این اے ایم, نان الائنڈ موومنٹ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں. اب بہت سے لوگوں کو یہ خواب کی طرح شاید یاد آ جائے, اور وہ بھی میری عمر کے لوگوں کو یاد آئے گا, نوجوانوں کو کیا پتا. جب یہ دو بن رہے تھے کیمپ علیحدہ علیحدہ, اور جو آپس میں متحارف تھے, ایک یو ایس ایس آر کا کیمپ, ایک امریکہ کا کیمپ, کچھ ممالک نے طے کیا کہ ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے, نان الائنڈ. ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہیں نہ روس کے ساتھ ہیں, ہم کسی کے ساتھ ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہ نان الائنڈ موومنٹ کے اندر چین اور بھارت سب سے آگے تھے. انہی میں پھر سیوکارنو آ رہا تھا, انہی میں آ رہا تھا ہمارا جو ہے مصر کا جمال عبد الناصر. تو یہ ایک موومنٹ تھی, اب تو بہت جلدی ختم ہو گئی. اور اب تو ظاہر بات ہے کہ جو روس کا اور یو ایس ایس آر کا جو ہے جنازہ نکل چکا, تو اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں. اب تو یہ دنیا یونیپولر ہے. بہرحال یہ ہے صورتحال اس وقت, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایک عظیم جنگ. اس عظیم جنگ کے بارے میں میں حدیث کے چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں. یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ اور صحیح بخاری کی ہے, حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور نے قیامت سے قبل کی 6 نشانیاں بیان کی. میں وہ ساری نے بیان کر رہا, ذرا چند گروا رہا ہوں. ثم استفادت المال, مال اتنا ہو جائے گا, دولت اتنی بڑھ جائے گی. اور خاص طور پر یاد کیجئے, حضور جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر اصل میں عرب ہوتے ہیں, اس لیے کہ عربوں تک ہی اس وقت میں محدود تھا اسلام. باہر تو ابھی اسلام پہنچا ہی نہیں تھا. پھر یہ کہ عرب نیوکلیس ہے ملت اسلامیہ کا, اصل مرکز تو وہی ہے. تو اتنا, اور آج وہ مال آپ کو نظر آ رہا ہے عرب کے اندر. اب دبئی اور ابو ظبی اور جا کر دیکھیے جدہ اور الریاض, اور یہ تو کس قدر دولت اور اس کے انبار ہیں. تو فرمایا استفادت المال ہو جائے گا, یہاں تک کہ اگر کسی مانگنے والے کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا, کیا دیا تم نے مجھے 100 دینار, کچھ بھی نہیں. ثم فتنت, پھر ایک عظیم فتنہ ہوگا. لا یبقی بیت من العرب الا دخلت ہو, عربوں کا ایک گھر بھی نہیں رہے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے. آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, اور آج جا کر دیکھیے آپ, اگر آپ کو ذرا سی بھی شناسائی ہو, وہاں جو بھی گھر ہیں بڑے جدے میں, ہر ایک میں باڑ موجود ہے, ہر ایک میں شراب کا جو ہے وہ علیحدہ کھاتا موجود ہے, اور جو دولت کے انبار وہاں پر ہیں. اور پھر یہ کہ جو وہاں پر فتنہ آ چکا ہے, اب جو ہے وہ جو معاہدہ ہوا ہے جو اب سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ, اس میں یہی طے ہے کہ امریکہ بہت قلیل وقت کے اندر سعودی عرب کو ایک جدید مملکت بنا دے گا, ہر اعتبار سے جدید مملکت. اس کتاب کے مصنف نے عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ میں جب ریاض پہلی دفعہ گیا تو بڑی بڑی شاندار بلڈنگوں میں, لیکن یہ کہ گند جو تھا, کوڑا کرکٹ, وہ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے باہر پڑا ہوا تھا, گویا کہ کوئی صفائی کا انتظام تھا ہی نہیں. اور وہاں چند بکریاں تھیں جو کچھ کھا رہی تھیں دیکھ دیکھ کے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے, یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہے یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح کا, وہ ساری بکریاں صاف کرتی, ہمارے یہاں کوئی محکمہ نہیں صفائی کا. اس لیے کہ کوئی عرب اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ گندگی اٹھائے اور صاف کرے. عرب تو عرب ہے, لہذا یہ کہ وہ چونکہ صاف یہ کر ہی نہیں سکتے, لہذا کوئی ہمارے یہاں صفائی کا نظام نہیں ہے, بس یہی مکڑیاں بھیڑے اور جو بھی آ جائیں گائے وغیرہ وہ صاف کرتی. تو فرمایا سما فتنہ, تو پھر فتنہ ہوگا, سما خدنا, تو پھر تمہاری ایک سنا ہوگی بنو اسفر کے ساتھ. یہ جو پیلے رنگ کے لوگ ہیں, بنو اسفر کہلاتے رومی, کیونکہ بہرحال گورے لوگ تھے. ثم یغدرون, پھر یہ رومی جو ہے تم سے جو ہے بے وفائی کریں گے. فیاتونکم تحت ثمانین غایتن, پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈے لے کر. تحت کل غایتن 12,000, ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. اور مجھے بعد میں بتایا گیا ہے, ایک یہ مضمون ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے جو ذی محمد سے ہے, اور وہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کی ہے. بارہ لیے حدیث کافی ہے. یہ عیسائی حملہ آور ہوں گے, وہ 80 جھنڈے لے کر آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے. بعد میں معلوم ہوا کہ آج کل ایک ڈویژن فوج جو ہے 12,000 کی ہوتی ہے. اچھا اب یہ تو صورتحال ہے اس وقت کی دنیا کی، اور حضور کی حدیث یہ ہے. اب سنیے ٹوائن بی جو کہ پچھلی صدی کا عظیم ترین مورخ، اور مورخ ہی نہیں فلسفی، تاریخ کا فلسفی، اس نے یہ بات لکھی ہے، حال ہی میں میرے علم میں آئی ہے، 1930 میں لکھا ہے کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے اور وہیں سے تہذیب دوبارہ ابھرے گی. حدیث میں آیا کہ خراسان سے چلے گی فوجیں، یخرجو ناس من خراسان رایات السود، کالے جھنڈے نکلیں گے اور انہیں لا یردھا شیئن، کوئی طاقت انہیں اس کا رخ موڑ نہیں سکے گی، یہاں تک کہ جا کر یروشلم میں نصب ہو جائے. یہ یہودیوں کے ہاتھوں واپس یروشلم لینا جو ہے، وہ در حقیقت خراسان کے علاقے سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر جب جنگ کریں گے تب یہ معاملہ ہوگا. وہ حدیث موجود ہے، خراسان کی حدیث موجود ہے، اور ٹائم بھی کہہ رہا ہے کہ 1930 میں اس نے لکھا ہے یہ کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے. اب آپ سوچئے، آج تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں دقی انوسی، بڑی پرانی، بڑی یہ بڑی وہ، نفرت کے ساتھ ان کی تہذیب کو، اور وہ کہہ رہا ہے برٹن کا سب سے بڑا فلسفی، 20ویں صدی کا سب سے بڑا تاریخ کا فلسفی، کہ وہاں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے اور وہیں سے اسلامی تہذیب دوبارہ ابھرے گی. آگے چلیے، یہی ٹائم بھی لکھتا ہے، یہ اس نے 1950 کے آس پاس لکھا ہے، اور یہ مجھے اسی کتاب میں ملا جس کا میں حوالہ ابھی آپ کو دے چکا ہوں، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اس میں وہ لکھتا ہے دی ریئل وار ان دی 21st سینچری ول بی فاٹ ناٹ بٹوین کمیونزم اینڈ کیپیٹلزم بٹ بٹوین کرسچنز اینڈ مسلمز. اس کی دو کتابوں کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے، سیویلائزیشن آن ٹرائل اینڈ دی ورلڈ اینڈ دی ویسٹ، ان دونوں کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے. 21ویں صدی میں جو جنگ جس کو کہا جا رہا تیسری عالمگیر جنگ، یہ تو میں سنتا آ رہا ہوں کوئی 20-25 سال سے، اور یہ بھی کہ دو عالمگیر جنگیں جو ہے یورپ میں لڑی گئی، ہمارے کروڑوں لوگ مارے گئے، یورپین سسٹم مارے گئے نا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم. ادھر بھی خیر فارس کے اندر جاپان کی وجہ سے بھی کچھ ہوا ہے، کہ اصل تو یورپ کا ستیاناش ہوا، 6 کروڑ انسان جو ہیں وہ دو جنگوں کے اندر ختم ہوئے یورپ کے اندر. یہ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1917 تک، اور پھر دوسری جنگ عظیم. اب کہا گیا تھا تیسری جنگ ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے، تیسری جو عظیم ترین جنگ ہوگی وہ ہوگی مڈل ایسٹ میں. اور جب یہ ٹائم بھی لکھ رہا ہے 1950 کے اندر، تو اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ جنگ تو ہوگی کمیونسٹوں کی، اور دو ہی ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ایک طرف امریکہ اور اس کے ہماری، اور دوسری طرف یو ایس ایس آر اور اس کے ساتھی. تو غلط بات تھی، یہ کیا پتا تھا کہ کوئی 20-30 سال کے بعد یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال جو فلاسفر ہے ہسٹری کا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس نے لکھا ہے تفصیل سے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی ہائر آئیڈیل نہیں ہے، اس کے پاس کسی مافوق الفطری ہستی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جب تک کسی ایک اونچی ہستی کا تصور نہ ہو کوئی تہذیب اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتی. یہ لکھتا ٹائم بھی، اور کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے یہ سسٹین نہیں کر سکے گا، لہذا جو جنگ ہونی ہے 21ویں صدی کے اندر وہ کمیونسٹوں اور کیپیٹلسٹوں کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. یہ ہے معاملہ جس کی طرف تاریخ جا رہی ہے. اس میں جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑا، اس میں جو احادیث ہے یہ سارے عرب ممالک جو ہے ایک دفعہ یہ جو ہے عیسائی فتح کر لیں گے، اور یہاں پر گریٹر اسرائیل، ایک عظیم تر اسرائیل قائم ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہوگا، اور عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی. جو اس وقت جھگڑا ہوا ہے یو ایس اے کے شکنجے کے اندر، اللہ تعالیٰ نجات دے گا، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور اس کو قائم کرنے کے لیے ایک مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی. یخرج الناس من المشرق یؤتیون للمهدی یعنی سلطان، یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ الملحمہ بڑا ہوگا، اس کے اندر جو ہے نقصان مسلمانوں کا بہت ہوگا، اور وہاں پر مسلمانوں سے مراد عربی ہے، کیونکہ وہ کہ میدان جنگ مڈل ایسٹ بننا ہے، یہ ہمارا علاقہ میدان جنگ نہیں بنے گا اس جنگ میں. یہ ایک علیحدہ کی بات ہے کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے یہاں پر بھی جو ہمیشہ دوانیاں ہو رہی ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. وہ ملحمۃ العظمیٰ وہی ہونا ہے، مڈل ایسٹ میں ہونا ہے، اور وہاں جو عربوں کی تعداد جو ہے، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، یہ قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، وہ اسے دیکھتے ہیں کہ بہت دور ہے، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے سامنے، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یہ حالات ہیں جدھر اس وقت عالمی حالات جا رہے ہیں، اور پورے دنیا پر تسلط جمانے کے لیے امریکہ جس لائحہ عمل پر عمل پیرا ہے، اور اس میں خاص طور پر جس طریقے سے ایک جو پروفیسی ہے وہ سینٹ جان کی جو بائبل میں ہے، بائبل کا آخری باب ہے وہ کاشفات یوحنا ریولیشنز آف جان. اب یہ جان کا لفظ ایک تو آتا ہے حضرت یحییٰ کے لیے، وہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ کے غالب الخالدات بھائی بھی تھے، بہت قریبی رشتے دار تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ سے بڑے تھے عمر میں، لیکن تھے دونوں ہم اکثر ایک وقت میں موجود تھے دنیا میں. اور ایک جو ہے حضرت عیسیٰ کے حواریین میں جان ہے، ان کی بھی ایک بائبل ہے سینٹ جان کی بائبل، گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ جان. لیکن انہی کے کچھ مکاشفات ہیں جو انہوں نے خواب وغیرہ دیکھے ہیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہوگا درندہ جس کے نو سینگ ہوں گے، اور وہ اس کے اوپر سوار ہوگی ایک آبرو باختہ عورت، اور وہ اس سے کام لے گی، اور وہ بیس جو ہے تباہی پھیلائے گا دنیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر. وہ آبرو باختہ عورت اسرائیل ہے یہود، اور جو سواری کر رہی ہے وہ بیس، وہ یہ جو اب یونائٹیڈ یورپ جمع ہو رہا ہے، اس میں آتا ہے نو بادشاہ. یہ ویسے تو ممالک کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ایک زمانے کے اعتبار سے اگر آپ کنگڈمز گنیں گے اس میں کہ جو ہوتی تھی، تو وہ نو بادشاہ جو انشنٹ ہولی رومن امپائر تھی، در حقیقت اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے یہ ای یو کی شکل کے اندر. تو اس حوالے سے یہاں سے وہ فوجیں آنی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے جب یہ یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے، اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نو آرگنائز کر رہے تھے، ایکسٹینڈ کر رہے تھے، تو اس وقت کسی نے پوچھا تھا نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا دشمن تو ختم ہو گیا، اب کاہے کے لیے آپ یہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں؟ تو کہا اب ہمیں خطرہ جو ہے مسلم فنڈامنٹلسٹ سے، اب اس کی ہم نے بے فکری کرنی ہے، اس کے لیے نیٹو اب مزید بڑھ رہا ہے، اس کے اندر تعداد ہو رہی ہے. امریکہ کے اور روس کے درمیان سب سے بڑا نزاع اس وقت کیا ہے؟ جارجیا کو اور جو ہے اس کے اوپر جو ملک ہے، ان دونوں کو امریکہ نے جمہوریت کی طرف کھینچ لیا ہے، نیٹو میں شامل کرنا چاہتا ہے. روس کہتا ہے ہرگز نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا اگر ان دونوں ممالک کو جو کبھی میرے زیر اثر ہوتے تھے اگر تم نے نیٹو میں شامل کیا، تو پھر گویا کہ ہمارا کوئی معاہدہ آپس میں نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہیں اس وقت جو دنیا میں ہو رہی ہیں. ان حالات کے اندر ہمیں پاکستان کے اندر، میں نے ہمیشہ کہا ہے ہٹ لسٹ اللہ کی بھی ایک ہٹ لسٹ ہے. پہلے عرب ہیں، ان پر تو آنا ہی آنا ہے، عذاب آئے گا. دوسرے نمبر پر ہم پاکستانی ہیں. کیوں ہے وہ پہلے نمبر پر کیوں ہے؟ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے. اور ہم کیوں ہیں؟ ہم نے ایک ملک اسلام کے نام پر لیا تھا لاکھوں انسانوں کی قربانی سے، اور ہم نے وعدہ خلافی کی. اب بھی اگر کوئی وقت ہے اللہ تعالی ہمیں مہلت دے دے، اس ملک کے اندر اس اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.